ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 294، بامقام جامعہ مسجد عمر اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن راول پنڈی، مورخہ 20/9/2002، موضوع سعادت مند اور بدبخت لوگ۔ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راول پنڈی۔
اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تطع المکذبین ودوا لو تدھنوا فیدھنون، ولا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ بعض روحیں سعادت مند ہیں اور بعض روحیں بدبخت ہیں۔ سعادت مند روحیں وہ ہیں جن کے لیے رب نے جنت لکھ دی ہے، اور بدبخت روحیں وہ ہیں کہ جن کے لیے جہنم لکھ دی گئی۔ سعادت مند انسانوں کے لیے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جانے والا ہے، اور بدبختوں کے لیے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جانے والا ہے۔ سعادت مند جنت اور اس کی لذتوں سے بہرہور ہونے والے ہیں، اور بدبخت جہنم کے عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ سعادت مندوں کے لیے اللہ نے جنت میں ایسی نہریں بنائی ہیں کہ جن کے کنارے کے کنکر موتیوں کے ہیں، جن کا گارا مشک کا ہے، اور جس میں بہنے والی چیزیں بدبودار نہیں ہیں۔ اور بدبختوں کے لیے اللہ نے جہنم میں کھولتے ہوئے پانی کا عذاب، کچ لہو اور پیپ کا عذاب، زخموں کے زخموں سے بہنے والا وہ مادہ کہ جس کو انسان دیکھ کر کراہت کا اظہار کرتا ہے، ان کے کھانے کے لیے تھور کا درخت، اور اس سب سے بڑھ کر سعادت مندوں کے لیے رب کی رضا اور خوشنودی، اور بدبختوں کے لیے رب کا عذاب اور اس کے ساتھ ساتھ رب کا غضب۔ سعادت مند روحیں وہ ہیں اور سعادت مند انسان وہ ہیں کہ جنہوں نے اس قافلے کے اس سربراہ کا اس وقت ساتھ دیا کہ جب اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا، اور بدبخت تھے وہ انسان کہ جنہوں نے اس قافلے کے سربراہ کی مخالفت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سعادت مند انسانوں میں سے ایک کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں، عائشہ ختیجہ وہ عورت ہے جب ساری دنیا میری تکذیب کر رہی تھی، اکیلی ختیجہ میری تصدیق کر رہی تھی، لوگ میرے سروں میں خاک ڈالا کرتے تھے، ختیجہ اور ختیجہ کی بیٹیاں میرے سر سے خاک دھویا کرتی تھیں۔ عائشہ ختیجہ وہ عورت ہے کہ جب میں تنگ دست اور مفلس تھا، لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، میرے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ تھا، اور قرآن نے اس نقشے کو وَوَجَدَا کا عَائِلًا فَأَغْنَا، اے اللہ کے نبی آپ مفلس اور قلاش تھے، آپ کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہ تھا، عائشہ ختیجہ نے مجھے اس وقت مال دیا خرچ کرنے کے لیے، اپنے خزانے کا منہ کھولا کہ جب میرے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ ان سعادت مند روحوں میں سے ایک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، اور ان بدبختوں میں سے بہت سے لوگ تھے، جن میں سے ایک کا تذکرہ قرآن اس طریقے سے کرتا ہے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اے اللہ کے نبی جو جھٹلانے والے ہیں خود بھی جھوٹے، اور تیری رسالت کو اور رب کی توحید کو نہ ماننے والے ہیں، تو ان کی بات نہ مان۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تو بھی نرم ہو جا، یہ بھی نرم ہو جائیں، تو بھی ان کے الہوں کو کچھ نہ کہہ، تو بھی زبان سے یہ نہ کہہ لا الہ الا اللہ، تو بھی ان کی بات مان کہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال ہم تیرے رب کی عبادت کرتے ہیں، دوسرے سال تو ہمارے الہوں کو پوج لے۔ ودو لو تدہنو فیدہنون، اے اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ کچھ تو نرم ہو جا اور کچھ یہ نرم ہو جائے، یہ رب کی توحید الوہیت کو نہیں مانتے، ایک سال یہ ماننے لگ جائیں، اور تو جو یہ انکار کر رہا ہے لا عابدو ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو محمد اس کی عبادت نہیں کر سکتا علیہ الصلات والسلام۔ ودو لو تدہنو فیدہنون، یہ چاہتے ہیں کہ تو نرم ہو جا، تو تھوڑا سا جھک جا، کچھ دے دے اور کچھ لے لے کے اصول پر تو ان کی راہ متعین کر دے، پھر یہ تیری بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اے اللہ کے نبی ولا تطع کل حلاف مہین، جو شخص بہت زیادہ قسمیں کھانے والا اور ذلیل اور رسوا ہے، اے اللہ کے نبی تو اس کی بات نہ ماننا۔ حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم، اے اللہ کے نبی تانا زنی کرنے والا، اے اللہ کے نبی غیبت کرنے والا، اے اللہ کے نبی برائی کرنے والا، اچھائی نہ کرنے والا، زیادتی کرنے والا، گناہکار، عتل بعد ذلک ذنیم، متکبر اکڑنے والا، بعد ذلک ذنیم، ان تمام خاصیتوں کے بعد بعد ذلک ذنیم حرامی، اپنے باپ کا نہیں۔ قرآن نے جتنے لوگوں کی مذمت کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وکما قال، سب سے زیادہ مذمت اس شخص کی گئی کہ جس کا تذکرہ کرتے ہوئے، جس کی برائیاں گنواتے ہوئے، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا، لیکن رب نے آخر میں انتہا کر دی، بعد ذلک ذنیم، یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، یہ حرامی۔ ان کا نزا مال و بنین، اگر اس کے پاس مال آ گیا ہے تو یہ اکڑتا ہے، اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ کہتا ہے یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں اور قصے ہیں جو محمد الرسول اللہ وحی کا روپ دے کر بیان کر رہا ہے۔ سنسمہو علی الخرطوم، اے اللہ کے نبی کوئی بات نہیں، قیامت کے دن یہ ہمارے پاس آئے گا، ہم اس کو ناک سے پکڑ کر کھینچیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی ان آیات کی تلاوت کی کہ قیامت کے دن ان کو ان کے چہروں کے بل اکٹھا کیا جائے گا، صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے نبی، لوگ پیروں کے بل تو چلتے ہوئے دیکھے گئے کہ پیروں کے بل چل کر کہیں پہنچتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی یہ چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ اللہ ان کو چہروں کے بل کیسے اکٹھا کرے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رب لوگوں کو پیروں پر چلنے کی طاقت عطا فرماتا ہے، وہی رب اس بات کی طاقت بھی رکھتا ہے کہ لوگوں کو چہروں کے بل اکٹھا کرے، کہ اپنے چہروں کے بل چلتے ہوئے گھسٹتے ہوئے رب کے دربار میں پہنچے کہ جہاں ان کا حساب و کتاب ہونا۔ یہ ہے وہ بدبخت روحیں جن کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، یہ برباد ہو گیا، اس کا مال اس کے کام نہ آیا، اس کی عزت اس کے کام نہ آیا، اور اس کی بیوی ممرأتہ حمالت الحطب، اس کی بیوی اتنی کنجوس کہ مالدار ہونے کے باوجود جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اپنے گھر میں لانے والی، نبی کے راستے پر کانٹے بچھانے والی، نبی کی حجب کرنے والی، نبی کے چہرے پر کنکریاں مارنے کے لیے تیار ہونے والی، وامرأتہ حمالت الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں بھی کھجور کا رسا ہوگا اور اس کو بھی اس کے شوہر کے ساتھ جہنم نصیب کیا جائے۔ ان بدبخت لوگوں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، اور ان خوش قسمت لوگوں کا تذکرہ بھی قرآن کرتا ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب ان کے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا وہ کہیں گے ہا او مقرؤ کتابیہ، لوگوں تم کہاں ہو؟ ہا او مقرؤ کتابیہ، آؤ آؤ میرے نامہ اعمال کو پڑھو، میری کتاب کو پڑھو جو اللہ نے مجھ کو دائیں ہاتھ میں دیا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشت الراضیہ فی جنت العالیہ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ کی جنت میں جھکے ہوئے میوے ان کے قریب، جب وہ دل میں لائیں گے کہ ہم نے فلاں میوہ کھانا، ان کو اٹھ کر چلنے کی زحمت نہ ہوگی، دل میں خیال آئے گا اللہ اس میوے کی ٹہنی اس کے چہرے کے قریب کر دے گا تاکہ اس کو مشقت ہی نہ۔ یہ کیوں؟ اس لیے بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ دنیا میں تم مجھ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، میں تم سے راضی ہو گیا، میں نے تم کو جنت میں داخل کر دیا، اپنی خوشنودی کی مہر لگا دی، اب تمہارے لیے جنت میں جتنے بھی میوے ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے ہیں، دل میں خیال لاؤ وہ نعمت تمہارے قریب پہنچ جائے۔ جن سعادت مند لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، ان میں سے عورتوں میں سب سے زیادہ قدر و منزلت اور مقام رکھنے والی آپ کی سب سے پہلی بیوی جس سے آپ کی اولاد زندہ رہتی ہے، وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور یہ حقیقت ہے، جن لوگوں نے اس قافلے کے سربراہ کا ساتھ دیا جب وہ اکیلا تھا، جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر کہہ رہا تھا ہلم عن النار، لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میری بات سنو، ان النذیر العریان، لوگوں میں تم کو ڈرانے والا ہوں اور اتنا واضح ڈرانے والا ہوں، رب کے احکامات پہنچانے والا ہوں، ان النذیر العریان، میں تم کو ڈرانے والا ہوں، ہلم عن النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ جب اس کا ساتھ جن لوگوں نے دیا، عورتوں میں سب سے زیادہ آپ کا ساتھ دینے والی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور مردوں میں سب سے زیادہ ساتھ دینے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جیسے اللہ نے بدبخت لوگوں کے لیے جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا، ویسے ہی خوشبخت لوگوں کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو یہ بات بتلائی. جب آپ کی اپنی بیوی خدیجہ آپ کے کھانے کا سامان لے کر اس غار تک پہنچ رہی ہے جس غار میں آپ تشریف فرما ہیں، حضرت خدیجہ اپنے گھر سے چلی اس غار کے قریب پہنچی جس غار میں اس کا نبی تشریف فرما ہے، اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا اور جبریل کو پیغام دے کر بھیجا. جبریل حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے نبی یہ خدیجہ آ رہی ہے، اس کو کہہ کہ اس کا رب اس کو سلام کہتا. ایسی خوشبختی، ایسی سعادت مندی، ایسی کامیابی اور کامرانی کہ جس عورت کو اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا رازق اس کو سلام کہے، اس کی سعادت مندی میں کس کو شک ہو سکتا. رب کا سلام پہنچا، کہا رب کے سلام کے بعد فرشتوں کے سردار جبریل کا سلام پہنچانا. اور وہ صحابہ جو اس بات کی تمنا کیا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں یا جنت کا تذکرہ ہے یا جہنم کا تذکرہ ہے، یا رب کی رضا ہے یا رب کا غضب ہے، یہ باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، ہم تمنا کرتے ہیں کہ رب کی جنت ہمیں مل جائے اور رب کی جہنم سے ہم بچ جائیں، رب کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے اور رب کا غضب ہم سے دور ہٹ جائے. اللہ کے نبی جب آپ کی محفل سے جدا ہوتے ہیں ہماری یہ حالت نہیں ہوتی، ہم اپنی بیوی بچوں میں، ان کی گفتگو میں، اپنی تجارت میں مشغول ہو جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری حالت یہی ہو کہ میری مجلس میں بیٹھ کر بھی اور میری مجلس سے نکل کر بھی تمہاری یہی حالت ہو کہ تمہارے سامنے یہ جنت کا نقشہ ہے کہ جس کی طلب تمہیں ہے، جس کی تمنا تم کو ہے، یا جہنم کا عذاب ہے کہ جس سے تم پناہ مانگتے ہو، اگر تمہاری حالت میرے پاس بھی اور میری مجلس سے اٹھ کر بھی یہی ہو تو تمہارا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہو جائے کہ فرشتے آ کر تم سے سلام کہیں، تم سے سلام لے، تم سے مصافحہ کریں. وہ حقیقت جس کا اظہار اللہ کے نبی نے ان الفاظ میں بیان کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس حقیقت کا اظہار ہوا اور کہا، اے اللہ کے نبی، رب نے جو سلام کہا تھا وہ تو کہا تھا، لیکن رب کے سلام کے بعد خدیجہ کو فرشتوں کے سردار جبریل کا سلام بھی پہنچانا، اور صرف سلام ہی نہیں، رب کی طرف سے یہ وعدہ اس کو بتلا دینا کہ اللہ تعالی نے جنت میں اس کے لیے موتی کا ایک محل تعمیر کیا. وہ ہار جس میں موتی لگے ہوتے ہیں، عام دنیا دار لوگ اس کی تمنا کرتے ہیں، کتنا قیمتی ہار اس عورت نے پہن رکھا. اور اللہ نے حضرت خدیجہ کو اتنا انعام دیا کہ وہ موتیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، جس کی قدر و منزلت ہماری نگاہ میں بہت زیادہ ہے، اللہ نے پورے ایک موتی کا محل حضرت خدیجہ کے لیے بنا دیا. یہ سعادت مند روحیں جن میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. حضرت ابی بن کعب سے اللہ کے نبی کہنے لگے، اے ابی، میں تجھ کو قرآن سناتا ہوں. حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی، قرآن آپ پر اترتا ہے اور آپ قرآن مجھ کو سناتے ہو. کہا، ہاں ابی، میں تجھ کو قرآن سناتا ہوں. ابی کہنے لگے، اللہ کے نبی، قرآن آپ پر اترتا ہے
اور آپ مجھ کو قرآن سناتے ہو؟ کہا ہاں اے عبی میں تجھ کو قرآن سناتا ہوں، اور اس لیے قرآن سناتا ہوں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ عبی کو قرآن سناؤ۔ عبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اللہ سمانی، اللہ کے نبی مجھ کو یہ بتلائیے کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ عبی کو قرآن سناؤ۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے عبی اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ عبی کو قرآن سنا۔ یہ وہ خوشبخت روحیں ہیں کہ جنہوں نے محمد الرسول اللہ کا ساتھ دیا، اس وقت ساتھ دیا جب ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا۔ آپ نے کئی سال دار ارقم میں اللہ کی توحید و رسالت، اپنی رسالت کا تذکرہ، لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت خفیہ طریقے سے دی۔ حالت یہ ہو گئی تھی کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ملنے کے لیے آئے، 3 دن حرم میں رہے، کوئی نہ نبی کا عطا پتلا بتلاتا تھا اور نہ حضرت ابو ذر غفاری کسی سے اللہ کے نبی کا ایڈریس پوچھتے تھے، پتہ پوچھتے تھے، اس ڈر سے کہ جس نے اللہ کے نبی کا پتہ پوچھا اس کے لیے پھانسی کا پھندا ہے جو اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اس کے لیے تشدد ہے، مار پیٹ ہے، گالیاں ہیں، تانہ زنی ہے، مختلف قسم کے عذاب اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک دن حضرت علی نے حضرت ابو ذر غفاری کی مہمان نوازی کی کہ باہر سے آیا ہوا مسافر ہے، نہ حضرت علی نے پوچھا نہ ابو ذر غفاری نے بتلایا۔ دوسرا دن ہوا، مہمانی کے لیے پھر گھر لے گئے، نہ حضرت علی نے پوچھا نہ ابو ذر غفاری نے بتلایا۔ تیسرا دن ہوا، مہمانی کے لیے لے گئے، مہمان نوازی کی، کہا ابھی تک مسافر کو اپنی راہ کا علم نہیں ہو سکا، ابھی تک تو نے اپنے راستے کا تعین نہیں کیا، پہلا دن گزرتا ہے، دوسرا دن، تیسرا دن، جس مقصد کو تو لے کر مکے میں آیا ہے لگتا ہے تیرا مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کی بات سن کر حوصلہ پاتے ہیں، کہتے ہیں بات کہہ دیتا ہوں، اگر تو مجھ کو امان دے، مجھ کو نہ کہے، کچھ نہ کہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے سنا ہے اس شہر میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو ملوں اپنے گھر سے دور کا سفر کر کے۔ پہلے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جا اس کے بارے میں اطلاع لے کر آ، کچھ عطا پتا اس کی تعلیمات کا، وہ کیا کہتا ہے، وہ کیسی زندگی بسر کرتا ہے، وہ کس قسم کی تعلیم دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، حاتم طائی کا بیٹا، ایک سخی کا بیٹا، نبی کی تلاش میں مدینے پہنچا، بہن گرفتار ہوئی، نبی کی اندرونی زندگی کے بارے میں تفتیش کرتا ہوا مسجد نبوی میں پہنچ کر اس بات کا منتظر ہوا کہ اللہ کے نبی کب مجھ کو کہیں، چلو ابھی گھر چلتے ہیں۔ وہ موقع آیا کہ اللہ کے نبی نے بیٹھے ہوئے مہمان سے کہا ابھی چلو گھر چلتے ہیں، میں تمہاری مہمانی وہاں جا کر کروں گا۔ حضرت ابھی تیار ہو گئے، حضرت ابھی اللہ کے نبی کے ساتھ چلے، دروازے پر پہنچے، پھٹا ہوا ٹاٹ، ٹاٹ کو ایک طرف ہٹا کر حضرت عدی سے اللہ کے نبی کہنے لگے عدی داخل ہو جاؤ، محمد کا یہی گھر ہے۔ وہ جو ذہن میں خاکہ بنا ہوا تھا کہ یہ ساری دنیا کا، صرف انسانوں کا ہی نہیں جنوں کا بھی نبی اور سارے صحابہ کا آقا، مدینے کا حکمران، مسلمانوں کا دل پسند حکمران، اس کا تو اتنا بڑا گھر ہونا چاہیے، آسائش اور آرام کی ہر چیز اس کے گھر میں موجود ہو، اور یہ پھٹے ہوئے ٹاٹ کو ہٹا کر کہتا ہے ابھی محمد کا یہی گھر ہے علیہ الصلوۃ والسلام. داخل ہو گئے گھر میں, دیکھا کھجور کی چھال کا بھرا ہوا ایک چھوٹا سا گدا, وہ گدا جس پر دونوں عالم کے سردار, دنیا کے بھی آخرت کے بھی, امت محمدیہ کے بھی اور آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام ساری امتوں کے سردار, صرف امتوں کے ہی نہیں, امتیوں کے ہی نہیں, امت کے انبیاء کے سردار. اور اس کی حالت یہ ہے کہ گھر میں ایک گدا ہے کھجور کی چھال بھری ہوئی, دوسرا گدا بھی نہیں. اچھال کر حضرت عدی کی طرف پھینکتے ہیں, عدی اس پر بیٹھ جاؤ. حضرت عدی اس گدے کو اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اس گدے پر تو میں بیٹھ جاؤں گا لیکن آپ کی بیٹھنے کی جگہ کہاں ہے؟ کہا عدی تم اس پر بیٹھو کہ مہمان ہو اور نبی ننگی زمین پر بیٹھ جائے گا. یہ ہے وہ نبی. اس کو تلاش کرتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری اپنے بھائی کو بھیجتے ہیں لیکن پیاس دل کی بجھتی نہیں. بھائی جو خبر لے کر آیا ہے اس خبر سے حضرت ابو ذر کے سینے میں آگ اور بھڑک گئی. ملاقات کی آگ اتنی بھڑکی کہ خطرات کا سامنا, حالات بڑے ہی اس قسم کے کہ جو نبی کا پوچھنے جائے اس کے سر میں خاک اور اس کے گلے میں پھانسی کا پھدا. اور مکے کے رہنے والے وہ لوگ جو نبی کا ساتھ دیں ان کے لیے تو طرح طرح کے عذاب. ابو ذر غفاری حضرت علی کو ساتھ لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے, آپ کا چہرہ دیکھا, آپ کی باتیں سنی, کہنے لگے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, جو پیاس لے کر میں اپنے گھر سے چلا آج میں اس کو بجھانے لگا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, دنیا مانے یا نہ مانے لیکن میں اقرار کرتا ہوں کہ میرا الہ ایک ہے, واشہد ان محمد الرسول اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہیں. اللہ کے نبی نے ان سعادت مند انسانوں میں سے ایک انسان کے اسلام لانے کا واقعہ اپنے کانوں سے سنا اور کہا ابو ذر گھر چلے جاؤ, اپنے اسلام کو چھپاؤ, اپنے اسلام کا اظہار مکے میں نہ کرنا, کیونکہ مکے میں رہنے والے افراد مکے کے باسیوں کو نہیں چھوڑتے, اتنا مارتے ہیں اتنا مارتے ہیں, اور اس کو مارتے ہیں کہ جب وہ گھر سے چلا تو ابن دغنہ مشرکین کا سردار کہنے لگا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. کہا مکہ چھوڑ کر تجھ جیسا انسان چلا جائے, یہ مکے میں رہنے والوں کی بدقسمتی ہے, تجھ جیسا رحیم, تجھ جیسا خلیق, تجھ جیسا ملنسار انسان, لوگوں کی تکلیف پر تڑپنے والا, لوگوں کی سہولت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا, چل تجھ کو میں مکے سے نہ نکلنے دوں گا, واپس لائے. اور جب تشدد کا وقت آیا مکے والوں نے ابو بکر کو پیٹا, اتنا پیٹا کہ ابو بکر کی بیٹیاں بیان کرتی ہیں کہ ہم اپنے بابا کے بالوں کو ہاتھ لگاتی تھی, حضرت ابو بکر مینڈیاں کیا کرتے تھے, جب ہم اپنے بابا کے بالوں کو ہاتھ لگا کر صحیح کرنا چاہتی تھی ہمارے بابا کے بال اکھڑ کر ہمارے ہاتھوں میں آ جاتے تھے. چہرے پر اتنی ضربیں لگائیں کہ ابو بکر کا چہرہ پہچانا نہ جاتا تھا, بے ہوش ہو کر گر گئے. لوگوں نے گٹھڑی میں اٹھا کر ابو بکر کو اس کے گھر میں پہنچایا. ابو ذر مکے کے رہنے والے بڑے بدماش, مکے کے رہنے والے بڑے ظالم, مکے کے رہنے والے مکے کے باسیوں کو ان کے شہریوں کو معاف نہیں کرتے. ابو ذر تو اپنے گھر چلا جا اپنے اسلام کو چھپانا, اور جب تو دیکھے کہ اسلام اس طریقے سے غالب ہوا ہے کہ قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, ورائیت الناس, اے اللہ کے نبی تو لوگوں کو دیکھے گا, يدخلون کہ وہ داخل ہو جائیں گے اس طریقے سے, افواجا فوج در فوج تیرے اسلام کی خبر پہنچے گی, لوگ تیرے اسلام میں تیری شریعت کو, رسالت کو, تیرے رب کی توحید کو مان کر داخل ہو جائیں گے. اے ابو ذر جب اسلام ظاہر ہو جائے اس وقت تو اپنے اسلام کا اظہار کر دینا. لیکن ابو ذر کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی, کہا اے اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس اسلام کو قبول بھی کروں اور اس کو چھپا کر اپنے گھر میں رکھ لوں. حرم میں گئے اور کہنے لگے لوگوں اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں. ابھی کہنے کی دیر تھی کہ مشرکین مکہ پل پڑے اور کہا ایک اور بے دین ہو گیا, ایک اور صحابی ہو گیا, اتنا مارا کہ مرنے کے قریب ہو گئے. ایک وہ شخص کہ جس کے قافلے ابو ذر کی سرزمین سے ہو کر گزرتے تھے, وہ آیا اور آ کر ابو ذر کو بچا کر لے گیا. ان لوگوں نے اتنی مصیبتیں برداشت کی کہ اللہ تعالی نے بھی ان لوگوں کے انعام کا اس طریقے سے تذکرہ کیا, لال اللہ اطلاع علی اہل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لکم. اللہ کے نبی کہنے لگے عمر یہ بدری صحابی, یہ سعادت مند روحیں, یہ شروع اسلام میں اسلام قبول کرنے والے افراد, ان لوگوں کے بارے میں رب نے اپنے عرش سے جھانک کر یہ بات کہی, افعلوا ما شئتم قد غفرت لکم, اے لوگوں, اے بدریو, آج کے بعد تم جو گناہ کرتے ہو کرتے رہو, اللہ تمہیں کسی گناہ کے بدلے میں نہیں پکڑے گا, اللہ نے تم کو معاف کر دیا. یہ ہیں وہ سعادت مند روحیں کہ جن کی کامیابی اور کامرانی اللہ نے قرآن میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان میں بیان کی. ہم ان میں شامل ہو سکتے ہیں, لیکن کیسے؟ اس قافلے کا ساتھ دیں جو قافلہ مکے کی چوٹیوں سے چلا جب اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا, اور قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس, اور یہ قافلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اس قافلے کا سربراہ اکیلا تھا, ابو بکر مل گیا دو بن گئے. عمر کے لیے دعا کی, اللہ اگر تو اسلام کی تائید و نصرت چاہتا ہے تو یا تو ابو جہل کو مسلمان کر دے یا خطاب کے بیٹے عمر کو مسلمان کر دے. اللہ نے تیسرا ساتھی بھی دے دیا, حضرت حمزہ نبی کا چچا مسلمان کر دیا. ایک دائیں طرف, ایک بائیں طرف, حمزہ دائیں طرف, عمر بائیں طرف, اور صحابہ نبی کے پیچھے, درمیان میں اللہ کے نبی, اور عمر اعلان کر رہے ہیں اللہ کے نبی چلو حرم چلتے ہیں, میں دیکھتا ہوں حرم میں آپ کو عبادت کرنے سے کون روکتا ہے. وہ زمانہ بیت گیا کہ جس زمانے میں محمد کو حرم میں عبادت کرنے سے روکا جاتا تھا, آج عمر مسلمان ہو گیا ہے, اور یہ مسلمانوں کے لیے روا نہیں کہ مسلمان ایک گھر میں عبادت کرے اور مشرکین حرم میں بیٹھ کر بتوں کو پیچھے. عمر مسلمان ہوا, حمزہ مسلمان ہوا, مشرکین مکہ کے دلوں پر چوٹ لگی. قافلہ بنتا رہا, قافلہ چلتا رہا, بدر میں 313 ہوئے, یہ قافلہ پھر بھی چلتا رہا, حتیٰ کہ اللہ کے نبی کے جانے کا وقت آیا. 140,000 صحابہ کا مجمع, اور اللہ کے نبی اعلان کر کے پوچھ رہے ہیں حل بلغ, تو اللہ تعالی نے میری ڈیوٹی لگائی تھی, بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے صحابہ حل بلغ, تو کیا میں نے پہنچایا نہ پہنچایا, کہا بل ادیتا یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کیا. وہ جو ایک تھا 1,40,000 ساتھی بنا گیا. اس کے بعد ابو بکر کا دور آیا, عمر کا دور آیا, عثمان کا دور آیا, رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ قافلہ بڑھتا رہا, مسلمان آدھی دنیا کے حکمران بن گئے, آدھی دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا گیا. یہ قافلہ قیامت تک چلتا رہے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, مہدی علیہ السلام آئیں گے, اسلام کا جھنڈا سربلند کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسلمان یہودیوں کا کلا کما کریں گے. یہ قافلہ قیامت تک چلے گا. اور خوشبخت ہیں وہ لوگ جو اس قافلے کا ساتھ دیں گے اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لیے, محمد الرسول اللہ کی رسالت کو پھیلانے کے لیے. اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس قافلے کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں گے, اس قافلے کی سمت کو بدلنے کی کوشش کریں گے, اس قافلے کے راستے میں کانٹے بچھائیں گے, وہ بدبخت ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان سعادت مند لوگوں میں شمار کر لے, اور اپنی رضا اور خوشنودی کا تمغہ بھی ہمارے بارے میں, ہماری تقدیر میں لکھ دے, ہمیں جنت نصیب کرے, جہنم کے عذاب سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ایک یہ اعلان ہے کہ الفلاح مسجد میں بعد از نماز مغرب عبدالعلیم یزدانی صاحب کا خطاب ہے, اور آپ لوگوں سے شرکت کی اپیل ہے. کا گروپ ہے جو عمرہ کرنا چاہتی ہیں, ان میں سے ایک عورت کا والد ساتھ ہے, باقی خواتین کے ساتھ محرم نہیں. ایسی صورت میں خواتین کا عمرہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جن عورتوں کا محرم ان کے ساتھ نہیں ہے ان کو سفر کی اجازت نہیں, اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے. حتیٰ کہ ایک شخص جس کا نام جہاد میں لکھ دیا گیا تھا اس گروپ کے ساتھ جا رہا تھا, کہ جنہوں نے جہاد کرنا تھا تو اس کی عورت حج کے لیے جا رہی تھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس گروپ میں تو جا رہا ہے اس سے اپنا نام کٹوا لے اور اپنی بیوی کے ساتھ جا کر حج کر. تو محرم کے بغیر نہ حج ہوتا ہے اور نہ عمرہ. قرآن کھلا رہ جائے تو اسے شیطان پڑھتا ہے, اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ یہ جھوٹ ہے, اسے کیا ضرورت ہے کہ کھلا ہوا قرآن پڑھے. اگر اس نے ماننا ہے تو اللہ کی بات مانتا, لیکن اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ جہنمی ہے اور اس کا ساتھ دینے والے بھی. ٹھوکر لگتے وقت جو بسم اللہ کہا جاتا ہے, کیا ایسا کرنا درست ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر یہ کلمات کہے ہیں؟ ایسا ایک واقعہ ملتا ہے کہ نبی کے زمانے میں غالباً جنگ احد تھی, ایک صحابی کی انگلیاں تلوار لگنے سے کٹ گئیں, بے ساختگی میں اس کی زبان سے سی کا لفظ نکلا جیسے تکلیف کا اظہار کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہاں اللہ کا نام لیتا, بسم اللہ کہتا, تو فرشتے تجھ کو اٹھا لے. اس واقعے سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی حرکت کو ٹھوکر لگ جائے یا تکلیف پہنچے تو اللہ کا نام لیا جائے. دین سیکھنے کے لیے کوئی عورت کسی غیر شخص سے براہ راست یا ٹیلی فون پر گفتگو کر سکتی ہے, اور براہ راست اگر پردے میں ہے, پردے کے پیچھے ہے, تو عورت دینی مسائل پوچھ سکتی ہے. اسلامی نظراتی کونسل کے ایک حالیہ فیصلے کے مطابق وکالت کا پیشہ ناجائز ہے. وکالت میں چونکہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے, غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط ثابت کرنا پڑتا ہے, ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے ان کا حق وکیل لے کر دیتے ہیں, اس لیے یہ پیشہ حرام ہے, الا یہ کہ کوئی شخص نہ جھوٹ بولے اور وہ کیس لے جو کیس صحیح ہے غلط نہیں. بے نمازی اور مشرکانہ عقائد کے حامل شخص کا جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے، رب کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ کونڈوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہے، اور یہ ویسے ہی حرام ہے جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔